बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ
اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ آل عمران کی آیت 8 اور 9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند. سامعین, ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehrtv.ir. سامعین, ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل آپ نوٹ فرما سکتے ہیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. گرد و پیش کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد آپ پروگرام سنیں گے منارہ نور. منارہ نور کے بعد دوسرا پروگرام پیش کیا جائے گا آئینۂ صحافت. اس کے بعد آپ ہمارا پروگرام آئیے فارسی سیکھیں سماعت فرمائیں گے, اور اس کے بعد خبروں کا دوسرا بلیٹن پیش کیا جائے گا. خبروں کے دوسرے بلیٹن کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سنیں گے. پھر ہم آپ کو ایک دوسرا پروگرام سنوائیں گے نور ایمان. پھر خبروں کا تیسرا بلیٹن پیش کیا جائے گا, اور استقامت پائیدار جاوید ہماری نشریات کا اختتام ہوگا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب پروگرام گرد و پیش میں آپ سماعت فرمائیے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ایران سفارتکاری اور مذاکرات پر یقین رکھتا ہے, لیکن زور زبردستی اور دھمکی قبول نہیں کرے گا, ایرانی وزارت خارجہ کا بیان. ہند پاک کشیدگی لائن آف کنٹرول پر دو طرفہ فائرنگ, پاکستان میں میزائلی تجربہ, اور ہندوستان میں پاکستان سے درآمد پر پابندی. اور غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری, تازہ بمباریوں میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ ایران کے خلاف زور زبردستی اور دھمکیاں کارگر نہیں ہو سکتی. وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ ایران سفارتی راستے کی پابندی اور مذاکرات جاری رکھنے کے لیے آمادگی پر زور دیتا ہے, لیکن زور زبردستی اور دھمکی پر مبنی اقدامات کو, جو سب کے سب اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قوانین کے منافی ہیں, ہرگز قبول نہیں کرے گا. وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی کے نام امریکی صدر کے خط کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران نے پرامن ایٹمی پروگرام کے حوالے سے اور غیر ضروری اور جعلی بحران کے حل کی غرض سے سفارتی راستے کے انتخاب کے لیے آمادگی کا اعلان کیا, اور حسن نیت کے ساتھ امریکہ سے بالواسطہ مذاکرات شروع کیے. وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مذاکرات کے تین ادوار میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مذاکرات کاروں نے ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی توانائی سے پرامن استفادے کے حق سے متعلق بین الاقوامی قوانین کے مطابق ملت ایران کے برحق مطالبات اور موقف بیان کیے اور معقول نیز پائیدار اور منصفانہ سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ کوشش کی ہے۔ وزارت خارجہ کے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران غیر قانونی پابندیوں کے دوام اور اپنے تجارتی اور اقتصادی حلیفوں پر دباؤ ڈالے جانے کے اقدامات کی سخت مذمت کرتا ہے اور انہیں سفارتی راستے میں امریکہ کی سنجیدگی کی نسبت ایرانی عوام کی بدگمانی اور سوء ظن کے حق بجانب ہونے کا ثبوت سمجھتا ہے۔ اس بیان کے آخر میں کہا گیا ہے کہ اس غیر قانونی طرز عمل کے جاری رہنے سے بین الاقوامی قوانین پر مبنی ایران کے قانونی اور معقول موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور ناکام طرز عمل اور چالوں کو دوبارہ آزمانے کا نتیجہ ماضی کی سنگین ناکامی کی تکرار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں کمی کی رپورٹوں کے باوجود کشمیر میں لائن آف کنٹرول میں دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ دونوں ملکوں کی میڈیا رپورٹوں کے مطابق کشمیر لائن آف کنٹرول پر ہندوستان اور پاکستان کی افواج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ 2 اور 3 مئی کی درمیانی رات بھی جاری رہا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ گزشتہ روز بعض حلقوں نے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں کسی حد تک کمی کی خبر دی تھی، لیکن دونوں ملکوں کے میڈیا ذرائع نے آج رپورٹ دی ہے کہ لائن آف کنٹرول پر تعینات دونوں ملکوں کی افواج نے فریق مقابل پر بلا اشتعال فائرنگ شروع کرنے اور اپنی جانب سے مناسب جواب دیے جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یاد رہے کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کی سرحدوں اور لائن آف کنٹرول پر دونوں ملکوں کے درمیان فوجیوں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے۔ اس درمیان کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر گزشتہ 9 دن سے دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان لائن آف کنٹرول پر دو طرفہ فائرنگ میں اگرچہ کسی جانی نقصان کی خبر نہیں ہے، تاہم لائن آف کنٹرول سے ملحقہ علاقوں کے عوام میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ اس دوران پاکستان نے ہندوستان سے کشیدگی کے دوران ابدالی میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ پاکستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق زمین سے زمین پر مار کرنے والا ابدالی جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس ہے اور اس کی رینج 450 کلومیٹر ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے اس میزائل کا تجربہ کامیاب بتایا ہے اور کہا ہے کہ تجربے کا مقصد آپریشنل تیاریوں اور تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ لینا تھا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے اپنی اسٹریٹجک فورسز کی آپریشنل تیاری اور تکنیکی مہارت کو اطمینان بخش بتایا ہے۔ دوسری جانب ہندوستان نے پاکستان سے ہر قسم کے سامان کی درآمد پر پابندی کا اعلان کر دیا ہے۔ ہندوستان کی وزارت صنعت و تجارت کی ڈائریکٹوریٹ جرنل آف فارن ٹریڈ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے کہا ہے کہ یہ فیصلہ قومی سلامتی اور عوامی مفاد کی پالیسی کے تحت کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ دوسرے ملکوں کے لیے ہندوستان کے راستے پاکستانی سامان کی ٹرانزٹ پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں فوج کے آپریشن میں متعدد تکفیری دہشت گردوں کی ہلاکت کی خبر ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ صوبے خیبر پختونخوا میں تکفیری دہشت گردوں کے خلاف فوج کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے حوالے سے اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں تکفیری دہشت گردوں کی موجودگی کی خبر ملنے کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک کارروائی کی جس میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے اور 2 کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں بدنام زمانہ تکفیری دہشت گرد فرید اللہ بھی شامل ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک اور کارروائی میں 2 دہشت گردوں کی ہلاکت کی خبر ہے۔ پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ نے بتایا کہ کارروائیوں کے دوران تکفیری دہشت گردوں کے پاس سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ ہندوستان کی ریاست گوا میں ایک مندر میں بھگدڑ سے تقریباً 40 افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبر ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق گوا کے شیر گاؤں لیرائی میں جمعے اور سنیچر کی درمیانی رات بھگدڑ سے کم 6 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ شیر گاؤں کے لیرائی دیوی مندر میں جمعے اور سنیچر کی درمیانی رات اس وقت بھگدڑ مچ گئی جب مندر کے احاطے میں لوگوں کا ازدحام بڑھ گیا اور بھیڑ اچانک بے قابو ہو گئی۔ بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے بھگدڑ میں لوگ ایک دوسرے پر گرنے لگے اور بہت سے لوگ گر گئے اور دوسروں کے پیروں تلے دب کر ہلاک یا شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں کئی کی حالت نازک بتائی گئی ہے جس کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی کوششوں کو مسترد کرتے ہوئے لبنان کے تحفظ اور استحکام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششوں کو مسترد کرتے ہوئے لبنانی معیشت کی بحالی، کرپشن کے خلاف جنگ اور ملکی سالمیت کے تحفظ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ لبنانی جریدے اقتدار سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حزب اللہ لبنان ایک طاقتور اور مؤثر تنظیم ہے جو اپنے اتحادیوں اور نمائندوں کے ساتھ مل کر لبنان کی سالمیت اور آزادی کے تحفظ کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے لبنان کی معیشت کے احیاء، اسرائیلی حملوں سے تباہ ہونے والے انفراسٹرکچر کی بحالی، کرپشن کے خلاف مہم اور ملک میں قانون کی حکمرانی کے قیام پر اپنے اتحادیوں اور لبنانی جماعتوں کے ساتھ تعاون کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ شیخ نعیم قاسم نے مزید کہا کہ ہم ایک آزادی کی تحریک کے طور پر مزاحمت کے سامنے آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کر رہے ہیں اور کسی بھی شکل میں اسرائیلی قبضے اور صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی ہر کوشش کو مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل اور عربی حکومتوں کے درمیان تعلقات کی معمول پر آنے کی کوششوں کو فلسطین ختم کرنے کی کوشش قرار دیا۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ جو چیز ثابت ہے وہ حزب اللہ کی بنیادوں کی مضبوطی ہے اور ان بنیادوں کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے تمام طریقے اختیار کیے جائیں گے۔ غزہ پٹی میں جاری غاصب صہیونی حکومت کے فضائی حملوں میں مزید 10 فلسطینی شہید و زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق جنگ کی بحالی کے 47 روز سنیچر کو جنوبی غزہ کی پٹی کے شہر خان یونس کے مختلف علاقوں پر بمباری کے نتیجے میں 17 افراد شہید ہو گئے۔ خان یونس میں البریم خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک رہائشی مکان پر بمباری کے نتیجے میں 11 فلسطینی عام شہری شہید ہو گئے۔ خان یونس کے مشرق میں واقع قصبے بنی سہیلا میں پناہ گزینوں کے خیموں پر بمباری کے نتیجے میں بھی متعدد افراد شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ ریسکیو فورسز اس وقت ملبے سے شہداء کی لاشیں نکالنے اور زخمیوں کو طبی مراکز منتقل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ قابض فوج نے غزہ میں انسانی امداد کی تقسیم کے 37 مراکز کو نشانہ بنایا، اور ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی نے بھی کہا ہے کہ غزہ میں اب امداد کا عمل تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ دریاسنا غزہ کے انفارمیشن سینٹر کے مطابق سہونی ٹولہ غزہ کے لوگوں پر بھوک مسلط کرنے کے مقصد کے تحت منصوبہ بند اور منظم طریقے سے بیکریوں، امدادی مراکز، فوڈ بینکوں، فارموں، پانی کے کنوؤں اور خوراک ذخیرہ کرنے والے مقامات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ دریاسنا اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف نے ہفتے کے روز اپنی جاری کردہ رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ غزہ پٹی میں بچوں کو بھوک، بیماری اور موت کے بڑھتے ہوئے خطرے کا سامنا ہے۔ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین راسل نے بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران غزہ میں بچوں کو مسلسل بمباری کا سامنا رہا ہے اور ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور وہ ضروری سامان، خدمات اور اہم طبی امداد سے محروم ہیں۔ محاصرہ جاری ہے اور انسانی امداد کو داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے۔ ان بچوں کے لیے بھوک، بیماری اور موت کا خطرہ ہر روز بڑھتا جا رہا ہے، اور کوئی بھی چیز اس صورتحال کا جواز پیش نہیں کر سکتی۔ رسل نے غزہ کی ناکہ بندی کو فوری طور پر ختم کرنے، تجارتی سامان اور انسانی امداد کے آزادانہ داخلے، قیدیوں کی رہائی اور بچوں کی جانوں کے تحفظ پر بھی زور دیا۔ صہیونی جارحیت کا مقابلہ کرنے میں صحافیوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ آزادی صحافت کے عالمی دن کا آغاز 1993 میں ہوا۔ اس دن کی باقاعدہ منظوری اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دی تھی۔ یہ دن منانے کا مقصد پیشہ ورانہ فرائض کی بجاوری کے دوران صحافیوں اور صحافتی اداروں کو درپیش مشکلات، مسائل، دھمکی آمیز رویوں اور زندگی کو درپیش خطرات کے متعلق قوم اور دنیا کو آگاہ کرنا ہے۔ اس دن کے انعقاد کی ایک وجہ معاشرے کو یہ یاد دلانا ہے کہ عوام کو حقائق پر مبنی خبریں فراہم کرنے کے لیے کتنے صحافی اس دنیا سے چلے گئے اور کئی پس دیوار زندان میں ہیں۔ کمیٹی ٹو پروڈکٹ جرنلسٹ کے مطابق 1992 سے 2025 تک 1402 سے زائد صحافی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ فرائض کی انجام دہی کی پاداش میں زندان میں قید کیے گئے زندان میں قید کیے جانے والے صحافیوں کی تعداد بھی کم نہیں۔ تاہم قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کی فلسطین، خاص طور سے غزہ پر 1.5 سال سے زائد عرصے سے جاری جارحیت میں صحافیوں کا کردار بھی خراج تحسین کے لائق ہے، اور جس طریقے سے اپنی جانوں پر کھیل کر صحافیوں نے اسرائیلی جارحیت کی کوریج کی وہ نہ فقط ناقابل بیان ہے، بلکہ اسی راہ میں اب تک غزہ میں 211 صحافی شہید ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسرائیل اور اس کے حامیوں کے اصل چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے میں صحافیوں کا کردار قابل تحسین ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں نامہ نگاروں اور صحافیوں کے قتل کا مقصد حقیقت کو چھپانا اور صحافیوں کو ڈرانے کی کوشش ہے، تاکہ وہ اپنے فرائض انجام نہ دیں اور فلسطین سے متعلق خبریں منظر عام پر نہ آئیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے تازہ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب گرد و پیش میں سیاسی گفتگو۔ کا وقت ہوا ہے اور ہماری گفتگو آج پاکستان اور ہندوستان کے مابین جاری سیاسی کشیدگی پر مبنی ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں تہران میں مقیم سیاسی تجزیہ نگار جناب غلام عباس حیدری صاحب۔ جناب حیدری صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ۔
حیدری صاحب، پہلگام واقعے کے بعد دونوں ملکوں کے مابین سیاسی تنازع اس وقت اپنے عروج کو پہنچ چکا ہے،
جی
اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب یہ واقعہ رونما ہوا تو اس کے بعد جو ہے نفقت دونوں ممالک کے مابین کشیدگی جو ہے اپنے انتہا کو پہنچ گئی، بلکہ اس حد تک جو یہ کشیدگی پھیل گئی کہ ایک دوسرے کے ملکوں پر حملوں کی باتیں بھی سامنے آنے لگی، اور پاکستان نے یہ کہا کہ اگر ہندوستان نے حملہ کیا تو حملے کا ہم بھرپور جواب دیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی پھر پوری دنیا میں جو ہے ایک مہم شروع ہوئی دونوں ملکوں کو کے مابین جو شدید کشیدگی تھی اسے کم کرنے کے حوالے سے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے بھی جو ہے دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام سے اپیل کی کہ وہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ کردار ادا کریں، اور جنگ جو ہے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ واقعے کے بعد جو ہے ہندوستان نے جو انڈس واٹر ہے اس معاہدے کو جو ہے وہ ختم کرنے کا اعلان کیا، جبکہ پاکستان نے جو ہے کہا کہ اگر اس معاہدے کو ختم کیا گیا اور ہندوستان نے اس پر عمل کیا تو ہم اسے جنگ تصور کریں گے۔ دوسری جانب جو ہے جو لائن آف کنٹرول ہے او ایل او سی، وہاں پہ بھی جو ہے ہندوستان نے کئی گاؤں خالی کرا دیے، اور وہاں پہ بھی جو ہے دونوں ممالک کی جو افواج ہیں ان کے مابین جو ہے وہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا، اور کافی جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ کشیدگی پائی جاری ہے۔ اس وقت بھی وہاں پہ جو ہے سخت ٹینشن کا ماحول ہے اور کشیدگی پائی جاتی ہے دونوں ملکوں کے مابین۔ اس قسم کی کشیدگی کے تناظر میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے ایک ابدالی جو وہ ہے اس جو ہے وہ فائر کیا، اور اس کی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ آزمائش کی، اور جو یہ پاکستان کا اقدام ہے اسے بھی جو آج ہندوستان نے جو ہے وہ سخت نظروں سے دیکھا ہے، اس لیے کہ جو میزائل پاکستان نے جو ہے وہ لانچ کیا ہے 450 کلومیٹر کے فاصلے تک مار کرنے کی اس میں صلاحیت ہے، اور یہ زمین سے زمین کی سطح پر جو ہے وہ ایٹمی وار ہیڈز لے جانے کی بھی جو ہے اس میں قابلیت ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ دونوں ملکوں کے مابین نے اس وقت سیاسی کشیدگی کی انتہا کہاں تک پہنچ چکی ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اور اس درمیان اقوام متحدہ کے ساتھ ساتھ جو ہے یورپی ممالک نے بھی جو ہے دونوں ممالک کے اعلی حکام سے کہا ہے کہ جو کشیدگی پائی جاتی ہے اسے جو ہے مل بیٹھ کر گفتگو سے حل کریں، مذاکرات کے ساتھ حل کریں۔ اس درمیان اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی جو ہے دونوں ممالک سے اپیل کی کہ وہ جو ہے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے جو ہے گفتگو کے سلسلے کو شروع کریں، اور ایران نے اپنی ثالثی کی پیشکش بھی کی ہے تاکہ دونوں ممالک کے مابین جو ہے وہ امن قائم ہو جائے، اس لیے کہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان ہمارے دوست ممالک ہیں، ہمسائے ممالک ہیں، یہاں پہ جو ہے کشیدگی سے جو ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ خطے پر پڑیں گے، اور اس میں دو رائے بھی نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہندوستان اور پاکستان کے مابین کشیدگی بڑھتی ہے یا خدا نخواستہ ان کے مابین جنگ ہوتی ہے تو اس سے جو ہے خطے کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی گمبھیر ہو جائے گی، اور دونوں ممالک کے مابین جو جنگ ہے اس کے اثرات جو ہے دوسرے ممالک پر بھی پڑنے کے امکانات ہیں۔ تاہم اس میں جو ہے سب سے جو ہے وہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اقوام جو امریکی صدر ٹرمپ، انہوں نے جو ہے وہ سرد لہجے میں جو ہے دونوں ممالک سے جو ہے جنگ کی جانب نہ جانے کی اپیل کی ہے۔ تاہم ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے مابین اس قسم کے جو ہے یعنی ہندوستان اور پاکستان کے مابین جو تنازعات ہیں وہ کئی سال سے ہیں، یعنی سالہ سال سے ہیں، اور ان کے مابین جو ہے یہ پہلی مرتبہ اس طرح نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ دونوں ممالک سے اپیل کرتے، اس لیے کہ جب پہلگام کا واقعہ رونما ہوا تو اس وقت نائب امریکی صدر جو ہے وہ ہندوستان کے دورے پر تھے، البتہ ان کا یہ سرکاری دورہ نہیں تھا، نجی دورہ تھا، تاہم وہ وہاں پہ موجود تھے جب یہ واقعہ رونما ہوا۔ البتہ اس قسم کے واقعے پر پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشن ہے، یعنی جو ہے جھوٹ پر مبنی آپریشن کیا ہے یہ ہندوستان نے۔ تاہم ہندوستان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے شواہد موجود ہیں کہ 26 افراد جو اس میں مارے گئے ہیں، اور جو کاروائی ہوئی ہے وہ پاکستان کی جانب سے دو افراد اس میں ملوث تھے پاکستانی، یہ ہندوستان کا کہنا ہے، البتہ پاکستان نے اس کی تردید کی ہے۔ لیکن دیکھیں قائم صاحب، اس وقت جو صورتحال دونوں ممالک کے مابین بنی ہے اس کے اثرات جو ہے دونوں ملکوں کے عوام پر پڑے ہیں۔ بہت سے جو پاکستانی ہیں وہ گئے تھے ہندوستان علاج معالجے کے لیے، اور بہت سے ہندوستان کے ایسے افراد تھے جو اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے پاکستان آئے تھے۔ تو دونوں ممالک نے، پہلے ہندوستان نے کہا کہ جو بھی وہاں پہ آئے ہیں فوری طور پر جو ہے وہ ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان نے بھی یہی اقدام کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ایسی رپورٹیں بھی سامنے آئی کہ بہت سے ایسے جو پیشنٹ تھے، بیمار تھے، جو کہ لا علاج تھے اور وہ ہندوستان گئے تھے اپنے علاج معالجے کے لیے، ان میں بچے بھی شامل تھے، انہیں جو ہے کہا گیا کہ آپ وہاں چھوڑ کر چلے جائیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دونوں ممالک نے جو اپنے سفارتی عملے کے افراد ہیں اس کی تعداد میں بھی کمی کم کرنے کا اعلان کیا، نہ فقط اعلان کیا بلکہ ہندوستان اور پاکستان نے یہ کہا ہے کہ عملے کے افراد کم ہوں، یعنی 30 تک جو ہے اس کی تعداد اب پہنچ گئی ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے دونوں ملکوں کے مابین وہ انتہائی جو ہے وہ کشیدگی کی صورتحال ہے، ہرچند کہ عالمی سطح پر اور علاقائی ممالک، دوست ممالک نے دونوں ملکوں کے حکام سے یہ کہا ہے کہ وہ جو ہے جنگ کی طرف نہ جائیں بلکہ جو ہے تند و تیز جو بیانات ہیں اس سے بھی گریز کریں، لیکن اب تک جو ہے ان کی یہ اپیلیں جو ہیں وہ بے سود ثابت ہوئی ہیں، اس لیے کہ دونوں جانب سے جو ہے وہ سخت اور تند اور تیز جو ہے وہ لہجے میں جو ہے بیانات دیے جا رہے ہیں، حملوں کی باتیں ہو رہی ہیں اور ایک دوسرے کے جو فوجی ٹھکانے ہیں انہیں تباہ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی جو ہے وہ بلایا گیا ہے تاکہ جو ہے دونوں ممالک کے مابین جو ٹینشن ہے اسے ختم کیا جائے۔ دیکھیں قائم، اس وقت دونوں ممالک کے مابین جو کشیدگی چل رہی ہے اس حوالے سے یہ اس لیے بھی اہم ہے اور خطرناک ہے کہ دونوں ممالک جو ہے وہ ایٹمی پاور ہیں، ہندوستان بھی ایٹمی پاور ہے اور پاکستان بھی ایٹمی پاور ہیں، اور اگر خدا نخواستہ دونوں ممالک کے مابین یہ جنگ چھڑتی ہے اور خدا نخواستہ کسی بھی ایک ملک کی جانب سے کوئی چوپ ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، تو اس کے اثرات جو ہے پوری دنیا پر پڑنے کے اثرات ہیں، خاص طور سے جو ہے وہ علاقے کے ممالک جو ہے اس کی زد میں آ جائیں گے، اور یہ صورتحال جو ہے انتہائی جو ہے گھمبیر ہو جائے گی، اور اس وقت پھر جو ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے تمام راستے تقریباً بند ہو چکے ہوں گے۔ لیکن اب جو ہے آپشن ہیں، راستے کھلے ہیں، دونوں ممالک کے حکام اگر چاہیں وہ بیٹھ کر جو ہے کسی کی ثالثی میں بے شک جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ مسئلے کو حل کریں۔ ایران نے بھی ثالثی کی پیشکش کی ہے، چین نے بھی ثالثی کی پیشکش کی ہے، اقوام متحدہ نے بھی ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ تو اب دونوں ملکوں کے اعلی حکام، خاص طور سے دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم نریندر مودی اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کر جو ہے اس مسئلے کو حل کریں تاکہ جو ہے اس کے جو ہے برے اثرات سے دوسرے جو ہے وہ خطرناک نتائج کا سامنا انہیں نہ کرنا پڑے۔ لیکن اب جون جون جو وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اس قسم کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ دونوں طرف سے جنگی تیاریاں بھی اپنے عروج کو پہنچ چکی ہیں اور وہ جو ہے جنگی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن تقریباً اب کئی دن گزر چکے ہیں اس واقعے، پہلگام واقعے کو، اور پاکستان کے عوام اور اس طرح ہندوستان کے عوام ان سب کی یہی کوشش ہے بلکہ دعا ہے کہ دونوں ممالک کے مابین جو ہے جنگ نہ ہو اور یہ مسئلہ جو ہے افہام و تفہیم سے حل ہو جائے، اور عالمی سطح پر بھی جو ہے اسی قسم کی جو ہے دونوں ممالک سے اپیلیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام، فوجی حکام، فوجی کمانڈرز جو ہے اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ بہرحال آج تک یہ سب پر واضح اور ثابت ہو چکا ہے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ جو تنازعات ہیں انہیں باہمی گفت و شنید کے ذریعے یہ حل کیا جا سکتا ہے، اور آج تک جو ہے جتنے بھی تنازعات حل ہوئے ہیں وہ گفتگو کے ذریعے حل ہوئے ہیں۔ جی قائم
جی، حیدری صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے اپنا وقت دیا۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام گرد و پیش اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستان آپ کا امداد کی جبی، امداد کی جبی اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اخلاق اور رزق میں ایک بہت گہرا ربط ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق ایک الگ چیز ہے جس کا رزق سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اخلاق اور رزق میں تعلق پایا جاتا ہے۔ انسان کا اچھا اخلاق صرف ظاہری طور پر اسے صرف اچھا ہی نہیں بناتا ہے، بلکہ وہ اسے مادی فوائد بھی فراہم کراتا ہے۔ حسن اخلاق سے حامل افراد کا رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اخلاق کی وسعت میں رزق کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دعا کے ذریعے بلاؤں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام منارۂ نور۔
منارۂ نور،
عزیز سامعین، پروگرام منارۂ نور لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں سیاسی مسائل میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قاطعیت اور دو ٹوک موقف کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ آج کے پروگرام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اس پہلو کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے جس نے آپ کو دنیا کے دوسرے قائدین اور رہنماؤں سے منفرد اور ممتاز بنا دیا تھا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی ظلم و استعمار کے خلاف ڈٹ جانے کو ایک شرعی ذمہ داری سمجھتے تھے اور آپ نے اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اس فریضے کو انجام دیا۔ انقلاب سے پہلے جب ایران پر ظالم شاہی حکومت مسلط تھی تو اس وقت بھی آپ نے شاہ کے ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور مظلوموں اور محروموں کا ہر مرحلے میں ساتھ دیا۔ ایک ایسا دور جس میں بڑے بڑے علماء میں شاہ کے اقدامات کی مخالفت کی ہمت اور جرت نہ تھی، امام خمینی ببانگ دہل اپنے موقف کا اظہار فرماتے۔ انقلاب سے پہلے آپ کی اسی خصوصیت کی بنا پر عالم تشیع کے عظیم مرجع آیت اللہ بروجردی نے آپ کو اپنا خصوصی نمائندہ مقرر کیا تھا۔ امام خمینی اس دور میں بھی شاہ کے اعلی حکام اور خفیہ اداروں کے کارندوں سے ملاقاتوں میں علماء اور دینی مدارس کے موقف کو پوری قوت اور طاقت کے ساتھ بیان کرتے اور کسی قسم کے خوف و ہراس کا شکار نہ ہوتے۔ انقلاب سے پہلے کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں امام خمینی کی طرف سے سخت اور قاطع موقف اپنانے کی وجہ سے شاہی کارندوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ البتہ اس کے جواب میں امام خمینی اور آپ کے ساتھیوں کو شاہ کے جاسوسی کے ادارے ساواک کے ہاتھوں مشکلات اور پریشانیاں جھیلنی پڑتی۔ شاہ ایران کی حکومت نے ایک بار بلدیاتی انتخابات کے لیے کچھ قوانین ترتیب دیے۔ ان قوانین میں مقامی عہدیداروں کے لیے مسلمان ہونے کی شرط کو نظر انداز کیا گیا۔ اسی طرح عہدے کا حلف لینے کے لیے قرآن سے حلف لینے کی روایت اور قانون کو بھی ختم کر دیا گیا۔ حالانکہ آئینی تحریک کے نتیجے میں جو قوانین بنائے گئے تھے اس میں واضح طور پر لکھ دیا گیا تھا کہ غیر مسلم اقلیتوں کے علاوہ تمام مسلمان عہدیداروں کو قرآن پر حلف لینا ہوگا۔ شاہی حکومت کے اس فیصلے پر تمام علماء نے اپنی مخالفت کا اعلان کیا، لیکن اس حوالے سے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا موقف عام علماء سے زیادہ منطقی اور مدلل تھا۔ بانی انقلاب اسلامی امام خمینی کے اعتراض کے جواب میں شاہ کے وزیراعظم اسداللہ علم نے حکومت کی طرف سے یہ موقف پیش کیا کہ یہ قانون میں تبدیلی شریعت کے خلاف نہیں اور روح اللہ خمینی اور علماء کا اعتراض بلا جواز ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اس فیصلے اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے موقف کے بارے میں کہتے ہیں، امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے شاہ کے وزیراعظم کے اس بیان پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا، جو یہ کہتا ہے کہ یہ اقدام غیر شرعی نہیں ہے وہ قم میں آ کر علماء سے اس مسئلے میں بحث کرے، اس شعبے کے ماہر علماء ہیں اور حکومت علماء سے مشورہ کرے۔ امام خمینی کے شدید رد عمل نے دوسرے علماء کے احساس ذمہ داری کو بھی بیدار کیا اور وہ بھی اس پر یک زبان ہو گئے کہ دین کے بارے میں کوئی قانون بناتے وقت علماء سے مشاورت کی جائے۔ شاہی حکومت کے اس فیصلے پر امام خمینی کے رد عمل کے بارے میں آیت اللہ صادق خلخالی نقل کرتے ہیں، جب بلدیاتی انتخابات کے امیدواروں کے حوالے سے اس متنازع قانون کے بارے میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنا رد عمل دیا تو اس کے لیے امام خمینی نے آیت اللہ عبد الکریم حائری کے فرزند آیت اللہ حاج مرتضی حائری کے گھر میں علماء کا اجلاس بلایا۔ امام خمینی نے اس میٹنگ میں کھل کر کہا کہ شاہ مغرور ہو گیا ہے، وہ سمجھتا ہے اس کے سامنے کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا اور وہ جو قانون چاہے گا منوا لے گا، تو ہم اسے ایسا ہرگز نہیں کرنے دیں گے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس طرح کا موقف اختیار کر کے شاہ کے روب و دبدبے کو ختم کر دیا، جس کے بعد دوسرے مخالفین بھی میدان میں آ گئے اور شاہ کو اس قانون میں تجدید نظر کرنا پڑی۔ ڈاکٹر محمود بروجردی اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب شاہ کو اس قانون کے حوالے سے شکست ماننا پڑی تو اس نے اس مسئلے کو کم اہم ثابت کرنے کے لیے اس قانون کے مسودے کو تبدیل کرنے کے حوالے سے اس وقت کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے اخبار میں ایک ذیلی کالم میں حکومت کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی کہ حکومت نے اس قانون کے مسودے کو واپس لے لیا ہے۔ لیکن جب امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ حکومت نے اخبار کی ایک چھوٹی سی خبر کے ذریعے اس کا اعلان کیا تو آپ نے فرمایا، اس مسودے کو پیش کرتے وقت حکومت نے اخبار اطلاعات کی شہ سرخی لگائی تھی، لہذا اب جب حکومت اس مسودے کو واپس لے رہی ہے تو اس واپسی کے فیصلے کو بھی معمولی سرخی کی بجائے شہ سرخی میں اخبار میں آنا چاہیے تاکہ پوری ایرانی قوم اس سے باخبر ہو سکے۔ سامن انقلاب سے پہلے شاہ کی حکومت کی طرف سے انقلاب سفید کے نام سے ایک 6 نکاتی مسودہ قانون سامنے لایا گیا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ حکومت کے اس اقدام کے خلاف بھی سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ گئے۔ آپ نے اس پر اپنا سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے نئے قانونی مسودے کو شاہ کے وزیراعظم اسد اللہ علم نے پیش کیا تھا اور وہ ہمارے مقابلے میں تھا، لیکن انقلاب سفید کا 6 نکاتی قانون شاہ نے خود پیش کیا ہے، لہذا اب شاہ سے ہمارا براہ راست مقابلہ ہے۔ اب ہمارا مبارزہ پہلے سے سخت تر ہے، لہذا علماء اور متدین شخصیات پہلے سے زیادہ عزم و ارادے کے ساتھ میدان عمل میں آ جائیں اور اپنے آپ کو ہر طرح کی مشکل اور مصیبت کے لیے آمادہ و تیار کر لیں۔ شہید عراقی انقلاب سفید سے متعلق ریفرینڈم اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے موقف سے متعلق نقل کرتے ہیں، شاہ کے واریوں نے شاہ کو یہ بتایا کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے قانون میں تبدیلی کی مخالفت علماء کی طرف سے انجام پائی ہے، لہذا انقلاب سفید کے حوالے سے علماء کو دباؤ میں لایا جائے تاکہ دینی مدارس بالخصوص کم کے حوزہ علمیہ سے اس کی مخالفت نہ ہو سکے۔ شاہ کے کارندوں نے کم کے علماء پر سختیاں کرنا شروع کر دیں، بعض کو مارا پیٹا، کئی علماء کو گرفتار کر لیا، علماء کے حامی دکانداروں کی دکانوں کو نقصان پہنچایا اور انہیں ڈرایا دھمکایا، جس کے جواب میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سخت بیان جاری کیا اور سب کو شاہ کے مظالم کے خلاف متحد ہونے کی دعوت دی۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ کے اس ریفرینڈم کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا اور کم کی تاریخی مسجد مسجد اعظم میں علماء کے اجتماع سے پرجوش خطاب کیا اور قرآن کی آیت ان الذین آمنوا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا سے اپنے خطاب کا آغاز کیا۔ امام نے کھل کر اپنے موقف کا اظہار کیا اور شاہ کے اس اقدام کے مقابلے میں میدان میں آنے کا اعلان کرتے ہوئے لوگوں کو ہر طرح کی قربانی کے لیے آمادہ و تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی اس تقریر نے شاہی سازشوں کو بے نقاب کرتے ہوئے حکومت کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ اسلامی انقلاب سے پہلے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے شاہی حکومت کے خلاف اپنی تحریک میں آغاز ہی سے اعلان کر دیا تھا کہ اس حکومت کے خلاف تقیہ یا مصلحت میں خاموشی اختیار کرنا جائز عمل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی شاہی حکومت کی طرف سے غیر اسلامی اقدام سامنے آتا، امام خمینی رحمت اللہ علیہ میدان عمل میں آ جاتے اور اپنی مخالفت کا کھلم کھلا اعلان فرماتے۔ شاہ ایران نے جب ملک میں زرعی اصلاحات کا اعلان کیا تو امام خمینی اس کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور اس میں خلاف اسلام اور شریعت سے ٹکرانے والی شکوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ شاہ نے امام خمینی کی شخصیت اور کم کی دینی درسگاہ کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے مدرسہ فیضیہ پر حملہ کیا اور کئی علماء اور طلباء کو گرفتار اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا۔ شاہ کے کارندے یہ سمجھ رہے تھے کہ مدرسہ فیضیہ پر حملے سے علماء اور طلباء پر شاہی حکومت کا روب و دبدبہ قائم ہو جائے گا اور علماء اور دینی مدارس کی طرف سے شاہ کی مخالفت کا سلسلہ بند ہو جائے گا، لیکن رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے بقول مدرسہ فیضیہ میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 20 یا 25 منٹ کی تقریر نے شاہی حکومت کے تمام اندازوں اور سازشوں کو ناکام بنا دیا اور علماء اور طلاب میں خوف کی بجائے عزم بالجزم پیدا ہوا اور وہ پہلے سے بڑھ کر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شاہ مخالف تحریک میں سرگرم عمل ہو گئے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب شاہ کے خلاف تحریک کا آغاز کیا تو آپ کو پہلے دن سے اس بات کا یقین تھا کہ وہ اس استبدادی حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مرحوم آیت اللہ ثانی اس حوالے سے واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب شاہی حکومت کی طرف سے قم کی دینی درسگاہ مدرسہ فیضیہ پر حملہ کیا گیا اور طلباء اور علماء پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی تو صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ کوئی ہسپتال زخمی طلباء کی مرہم پٹی کے لیے تیار نہ تھا اور ہر طرف رعب و وحشت کا سما تھا۔ ایسے میں کچھ زخمی طلباء کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لایا گیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان زخمی طلباء کو دیکھ کر کہا، خدا آپ کی زحمات کو قبول فرمائے، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کو یہ سب کچھ نصیب ہوا۔ اس کے بعد آپ نے زخمی طلباء کو مخاطب کر کے کہا، مطمئن رہو، ظالم شاہی حکومت آخری سانسیں لے رہی ہے۔ گویا امام خمینی کو اس بات کا یقین تھا کہ ظالم شاہی حکومت آخری سانسیں لے رہی ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شجاعت و قاطعیت کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ و ناصر۔